बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ علمی اور ثقافتی تسلط بدترین ظلم ہے، نیو یارک میں یونیسکو کے اجلاس سے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا خطاب۔ احتجاج کی اجازت نہ دینا اور مظاہرین کے سر کو بھی بی جے پی حکومت کی تاناشاہی کا ثبوت ہے، ہندوستان کی بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ کا بیان۔ صنعاء میں یمنی سیاسی جماعتوں اور گروہوں کا مشترکہ اجلاس۔ 21 ستمبر کے انقلاب کے اہداف کے حصول تک تحریک اور جارحین کے مقابلے میں مزاحمت جاری رکھنے پر زور۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے نیویارک میں یونیسکو کے اجلاس سے خطاب میں علمی و ثقافتی تسلط کو بدترین ظلم قرار دیا اور کہا کہ پیش رفت و ترقی کو تعلیم و تربیت، خاندانی اخلاقی بنیادوں کے استحکام اور عدل و انصاف سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے نیویارک میں اپنے قیام کے پہلے دن اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے منعقد کیے جانے والی ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تسلط پسند عالمی نظام دیگر ملکوں کو پسماندہ رکھنے میں اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تسلط پسند طاقتیں غیر منصفانہ عالمی نظام کے قیام، عالمی اداروں میں اثر و رسوخ اور اپنے نظریاتی اور ثقافتی نیٹ ورک کے ذریعے دیگر ملکوں کی ترقی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ تعلیمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بنیادی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سمجھتا ہے کہ ترقی، تربیت، خاندانی نظام، انصاف اور مذہبی اقدار کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ سید ابراہیم رئیسی نے ثقافتی تسلط پسندی اور سائنسی اجارہ داری کو ظلم و ناانصافی کی بدترین شکل قرار دیا۔ صدر ایران نے عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ دنیا کے تمام ملکوں کے تعلیمی اور تربیتی حق کا احترام اور ثقافتی الغار کے مقابلے میں ان کا دفاع کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ خاندانی نظام کا تحفظ، ماحولیات کا احترام، انصاف کی بالادستی، تشدد اور انتہا پسندی کی نفی اور صحت مند سائبر سرگرمیوں کی فراہمی، تعلیمی تبدیلیوں اور اصلاحات میں سر فہرست ہونا چاہیے۔ سید ابراہیم رئیسی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی سفارتی وفد کے ہمراہ پیر کی شام نیو یارک پہنچے تھے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا اجلاس 20 ستمبر سے 26 ستمبر تک جاری رہے گا۔ پروگرام کے مطابق اقوام متحدہ کے 193 رکن ملکوں کے سربراہان اور دیگر اعلی عہدیدار اس اجلاس سے باری باری خطاب کریں گے۔ اس موقع پر عالمی مسائل اور مشکلات کے بارے میں کئی ذیلی اجلاس بھی منعقد ہوں گے، جن میں موسمیاتی تبدیلیوں، کرونا وائرس، پائیدار ترقی کے اہداف، ترقی پذیر ملکوں کے قرضہ جات جیسے موضوعات کے علاوہ دنیا میں جاری جھڑپوں اور بحرانوں کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں کئی ملکوں کے عہدیداروں سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پارک جین نے پیر کی شام ایران کے وزیر خارجہ سے ان کے ہوٹل میں ملاقات کی۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی بھی نیو یارک میں ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان سے ملے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور لبنان کے وزرائے خارجہ نے بھی نیو یارک میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان صدر سید ابراہیم رئیسی کے ہمراہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے پیر کی صبح نیو یارک پہنچے ہیں۔ غیر ملکی کمپنیاں ایران میں قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی خواہاں ہیں۔ ایران محکمہ رینویبل انرجی اور انرجی ایفیشنسی کے ڈائریکٹر جنرل جعفر محمد نژاد نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ایران میں قابل تجدید توانائی کے بڑے منصوبوں میں زبردست خیر مقدم کیا ہے اور سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سیگارودی کہنا تھا کہ قابل تجدید توانائی کی عالمی نمائش کے موقع پر ہالینڈ اور چین کی کمپنیوں نے ایران میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ بات رہی کہ قابل تجدید توانائی اور توانائی کی بچت کے عنوان سے 12ویں بین الاقوامی نمائش تہران میں 12 ستمبر کو شروع ہوئی تھی اور 15 ستمبر تک جاری رہی۔ ہندوستان کی بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ اور یو پی کے سابق وزیر اعلی مایاوتی نے بی جے پی حکومت پر تانہ شاہی کا الزام لگایا ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے حزب اختلاف کو احتجاج کی اجازت نہ دیے جانے اور مظاہروں کی سرکوبی کو تانہ شاہی کا ثبوت قرار دیا۔ یاد رہے کہ پیر کو لکھنؤ میں سماجوادی پارٹی نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مارچ کی کوشش کی تھی، جس کو پولیس نے طاقت کا استعمال کر کے روک دیا۔ یو پی کے سابق وزیر اعلی مایاوتی نے منگل کو اپنے ایک بیان میں حکومت کے سرویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بی جے پی حکومت کی تانہ شاہی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ ریاست کی الہ آباد یونیورسٹی میں فیس میں بھاری اضافے کے خلاف طلبہ کے احتجاج کی سرکوبی کی بھی مذمت کی۔ مایاوتی نے کہا کہ حکومت کو طلبہ کے ساتھ تشدد کے بجائے ان کے مطالبات پر ہمدردانہ جذبے کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت عامرانہ رویے اور پرامن احتجاجی مظاہروں کی سرکوبی کا سلسلہ بند کرے۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے لداخ کے مقامی لوگوں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان نے متنازع علاقوں میں اپنی زمین چین کے حوالے کر دی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان اور چین کے درمیان 2020 سے مغربی ہمالیہ میں سرحدی تنازع میں شدت آ گئی تھی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی فوجی اجلاسوں میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس سلسلے میں ایک معاہدے کے بعد ہندوستان اور چین نے متنازع علاقے سے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا۔ ہندوستانی حکومت نے گزشتہ دنوں اعلان کیا کہ تازہ معاہدے کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایل اے سی کے دونوں طرف کشیدگی سے پہلے کی صورتحال بحال ہو گئی ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہند چین معاہدے کے تحت کشیدگی والے سرحدی علاقے میں بفر زون بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہندوستان اور چین میں سے کسی بھی ملک کے فوجیوں کو گشت کی اجازت نہیں ہوگی۔ خبر رساں ادارے دی گارڈین نے دعویٰ کیا کہ لداخ کے منتخب کونسلر کرنچوک سٹنزن نے دی گارڈین کو بتایا کہ ہندوستانی فوجی ان علاقوں سے باہر نکلے ہیں جو متنازع نہیں تھے، اور چینی فوجی ان علاقوں میں تعینات ہو گئے ہیں جہاں عام طور پر ہندوستانی فوجی گشت لگایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ کانگریسی رہنما راہل گاندھی ہندوستانی حکومت پر چین کے مقابلے میں پسپائی کا الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں مودی حکومت سے وضاحت طلب کی ہے کہ چین کے حوالے کیا گیا علاقہ واپس کیسے لیا جائے گا۔ شام کی فوج نے ایک جوابی کاروائی کے دوران جبہت النصرہ دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں تک کو تباہ کر دیا۔ شام کے الوطن اخبار کے مطابق دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کی ادلب اور لازقیہ پر حملوں کے بعد، جس سے بفر زون قرار دیا جا چکا تھا، شام کے افواج نے ادلب اور الغاب دشت کے مضافات میں واقع دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مسمار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق شام کے فوجی دستوں نے صبح حما میں واقع النصرہ اور ان کے حلیفوں کی غیر قانونی چھاونیوں کو بھاری گولہ باری کا نشانہ بنایا، جبکہ صبح ادلب میں بھی صفحان الفتیرہ بینین اور البارہ میں واقع دہشت گردوں کے جتھوں کو ختم کر دیا۔ جنگ بندی اور ایران، روس اور ترکی کے درمیان بفر زون میں فوجی کارروائی نہ ہونے پر اتفاق کے باوجود مغربی اور سعودی حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر وقفے سے شام کے عام شہریوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ یمن کے سیاسی دھڑوں اور پارٹیوں نے 21 ستمبر کے انقلاب کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر تمام اہداف کے حصول تک اس راستے پر قائم رہنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق 21 ستمبر کے انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے انصار اللہ، عوامی تحریک، جنرل پیپلز کانگریس پارٹی جی پی سی اور جنوبی حراک تحریک سمیت سعودی جہریت کے مخالف سبھی دھڑوں کا مشترکہ اجلاس سنا میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اس بات کا عہد کیا گیا کہ انقلابی تحریک کو مکمل کامیابی اور اہداف کے حصول تک جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس کے شرکاء نے ایک بیان جاری کر کے یمنی عوام کو درپیش خطرات اور چیلنجوں کے لیے تیار کرنے اور آگہی دینے کا بھی عہد کیا۔ اس بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ یمن کی سرزمین کے مکمل آزادی تک استقامتی تحریک جاری رکھی جائے گی۔ اس بیان میں یمن کے سیاسی گروہوں نے جارح ممالک کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جنگ بندی کے موقع کا استعمال کرتے ہوئے یمن کے بندرگاہوں اور اس کے ہوائی اڈوں کا محاصرہ ختم کریں اور ملک کی تعمیر نو کے لیے ہرجانہ دیتے ہوئے اپنی افواج کو یمن کی سرزمین سے نکال لیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی کا موقع پھر میسر نہ ہو۔ اجلاس میں شریک یمنی دھڑوں نے استقامتی محاذ میں اپنی شمولیت کا بھی اعادہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے بیان میں سینی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی ہر کوشش کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یمنی سیاسی پارٹیوں نے بعض عرب سازشی حکومتوں کے ذلیلانہ موقف اور سینی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کی ان کی کوشش اور اشتیاق کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ 21 ستمبر 2014 کو یمنی عوام ریاض کی جانب سے منصوب حاکموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ملک گیر مظاہروں اور وسیع احتجاجی اجتماعات کے ذریعے سعودی حکام کی پٹھو حکومت کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ سعودی حکام نے بھی مفرور مستعفی صدر منصور ہادی کو پھر سے اقتدار میں لانے کی غرض سے کئی عرب ممالک کے ساتھ مل کر یمن پر وسیع حملے شروع کر دیے، تاہم انہیں یمنی عوام کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 7 سال پر مشتمل امریکی حمایت یافتہ حملوں میں سعودی جارح افواج نے 10,000 یمنی عوام کا قتل عام کیا، پھر بھی اپنے ناپاک اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ آرامکو، ریاض اور متعدد دیگر اہم سعودی مراکز پر یمن کی فوج اور عوامی تحریک کی کامیاب کارروائیوں کے بعد سعودی حکام جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے مسلسل خلاف ورزیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ دنیا کو اس وقت بڑے ٹھوس خطرات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے کہنا تھا کہ دنیا حقیقی معنوں میں جل رہی ہے اور اسے بچانا ہم سب کی خطیر ذمہ داری ہے۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ باہمی ملاقاتوں میں موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے سانحات، غربت، عدم مساوات اور بڑی طاقتوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات پر ضرور غور کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل دنیا کی صورتحال کے عنوان سے آج جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز غربت کے خاتمے اور تمام بچوں کے لیے تعلیم جیسے اقوام متحدہ کے اہداف کو 2030 تک مکمل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو درپیش بہت سے بڑے اور ٹھوس خطرات ان اہداف کے حصول میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ فرانس اور روس کے وزراء خارجہ نے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ روسی خبر رساں ادارے ریا نوویستی کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس اور روس کے وزراء خارجہ نے ملاقات کی۔ منگل کے روز نیویارک میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران فرانس کی وزیر خارجہ کارٹن کولونا نے اپنے روسی منصب سے کہا کہ پیرس کو زاپوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ کی صورتحال کی جانب سے تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بدھ کے روز ہونے والی اس نشست میں یوکرین کے ایٹمی بجلی گھر زاپوریجیا کو محفوظ بنانے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل روس کے ایٹمی ادارے روس ایٹم کے سربراہ الیکسی لخاچوف نے کہا تھا کہ زاپوریجیا کے سلسلے میں جاری ہونے والے بیانوں میں IAEA سیاسی کھیل کھیل رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس ایٹمی بجلی گھر کو روسی افواج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، تاہم اس ایٹمی بجلی گھر کے اطراف میں کئی بار بھاری گولہ باری اور ڈرون حملے ہو چکے ہیں جس کی ذمہ داری نہ روس قبول کر رہا ہے نہ ہی یوکرائن۔ روس پر مغرب کی عائد کردہ پابندیوں کے باوجود گیس کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی میں دو گنا اضافہ ہوا ہے۔ ہنگری کے ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق پابندیوں کی وجہ سے روسی گیس کی برآمدات میں کمی ہوئی ضرور، تاہم توانائی کی قیمتیں بڑھ جانے سے روس کی آمدنی دوگنا ہو گئی ہے۔ مذکورہ تھنک ٹینک کے ڈائریکٹر اولیور ہورتائے کہنا ہے کہ روسی کمپنی گاز پروم گزشتہ سال کے مقابلے میں یورپ کو 43% کم گیس برآمد کر رہی ہے، لیکن اس کی قیمت میں اوسطاً 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گاز پروم کی آمدنی گزشتہ سال 53 ارب ڈالر تھی، جو رواں سال کے دوران 100 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ روسی کمپنی گاز پروم کا کہنا ہے کہ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں اسے 41.5 ارب ڈالر سے زائد کا خالص منافع حاصل ہوا ہے، جبکہ گزشتہ سال اس کا خالص منافع 29 ارب ڈالر کے برابر تھا۔ روس کے کالا عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ اپنے لیبوں میں جراثیمی ہتھیاروں پر پابندی کے عالمی کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ روس کے وزارت دفاع کے کالا عہدیدار جنرل ایگور کرلوف نے کہا ہے کہ امریکہ دوسرے ممالک میں جراثیمی مادے اور ہتھیار تیار کرنے والی تجربہ گاہیں قائم کر رہا ہے، جن کا اصل مقصد جراثیمی اسلحے میں کام آنے والے مادوں کی تقویت اور بایولوجیکل ویپنز کنونشن BTWC کو مہارت سے نظر انداز کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس بارہا امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے جراثیمی ہتھیاروں اور پس پردہ واشنگٹن کے عزائم کے بارے میں خبردار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں متعدد ثبوت بھی منظر عام پر لائے جا چکے ہیں۔ جنرل ایگور کرلوف نے کہا کہ جنیوا کنونشن کے اجلاس میں یوکرین میں امریکی جراثیمی تحقیقات کے ٹھوس شواہد اور دستاویزات کو اس ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کرلوف نے مزید کہا کہ کیف نے یوکرین اور امریکہ کے مشترکہ بایو تجربہ گاہوں میں موجود تحقیقات کے شواہد کو جلدی میں مٹایا ہے اور اب اس بارے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان تجربہ گاہوں میں خطرناک مادے وافر مقدار میں موجود تھے، جنہیں اسٹور کرنے میں سیکورٹی کے اصولوں کو بھی ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا۔ ایگور کرلوف نے بتایا کہ کیف کے حکام اب اس بارے میں بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں امریکہ کی ایک طرفہ پالیسیوں کو عالمی بحرانوں کا بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے اس بیان پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صدر جمہوریہ ایران امریکہ میں، واشنگٹن میں، اور معاف کیجیے گا نیو یارک میں ہیں، وہاں پہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی ہے، وہاں پہ دنیا بھر کے جو سربراہان مملکت ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان میں سے سب نے تقریباً وہاں پہ اپنی اپنی باری پہ خطاب کرنے ہیں۔ تو اس لحاظ سے، زمان و مکان کے لحاظ سے، وہاں پہ جو ڈاکٹر رئیسی صاحب نے گفتگو کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جب سربراہان مملکت امریکہ میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاکس یا اس طرح کی جو نشستیں ہوتی ہیں، تو اس پہ تمام ممالک کی نظریں ہوتی ہیں، اور اس وقت میڈیا جو ہے وہ پورے آب و تاب سے وہ چیزوں کو منعقد کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ممکن ہے بعض باتیں کہ جو ایران کے اندر، تہران کے اندر کسی پریس کانفرنس میں کی جاتی ہوں، وہ پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے نہ ہوں، لیکن جب وہی بات امریکہ کے اندر جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ بات کی جاتی ہے تو اس کو بھرپور عالمی کوریج ملتی ہے۔ لہذا زمان اور مکان کے لحاظ سے یہ بڑی اہمیت کی حامل پریس کانفرنس تھی، اور اس میں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے جو موقف دیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران یا دوسرے لفظوں میں اسلامی انقلاب کا موقف ہے. اور جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایک جملے کے اندر امریکہ کی منفی پالیسیوں کو منعکس کیا ہے اور جس انداز سے امریکہ کے اس مکروہ چہرے سے نقاب اتارا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ وہاں پہ دنیا بھر کے جہاں پہ صدور اور سربراہان مملکت موجود ہیں وہاں پہ آپ امریکہ کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھیں آغا رئیسی نے وہاں پہ ایک ہی جملے میں یہ کہا کہ اس وقت جو دنیا کے جو بڑے بحران ہیں جس میں ایک بحران دہشت گردی ہے, ایک بحران جنگ ہے, ایک اور بحران عالمی اقتصادی پابندیاں ہیں, ایک بحران ہے حکومتوں میں تبدیلی لانا اور وہاں پہ اپنے مرضی کے نظام لانا, یہ ساری کی ساری پالیسیاں امریکہ کی یک طرفہ پالیسیوں کی وجہ سے یعنی امریکہ دوسرے لفظوں میں یونی پولر یعنی پوری دنیا میں صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہے. یک طرفہ پالیسیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ خود وائٹ ہاؤس میں یا پینٹاگون میں جو پالیسیاں تیار ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسی انداز سے منوان جو ہیں وہاں پہ اسی طرح کی پالیسیوں کو لاگو کر دیا جائے. وہ نہ قوموں کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ قوموں کی حکومتوں کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ قوموں کے جو قانون ساز ادارے ہیں پارلیمنٹس ہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں, بلکہ بڑے آسانی سے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے فیصلے صادر کر دیتے ہیں اور پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پوری دنیا ان کے اشاروں پر ناچے. تو جب یہ خواہش ہو پوری دنیا پہ اکیلے رول کرنے کی تو اس کے پھر جو رد عمل سامنے آتے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں.
جی.
یعنی اب اگر امریکہ چاہتا ہے کہ کسی ملک میں اپنی مرضی کی پالیسی نافذ کرے, فرض کریں ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ جس کی طرف آگے رئیسی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو سینکشنز اور اقتصادی پابندی یا اقتصادی محاصرے کا جو ہتھیار ہے امریکہ کے پاس,
جی,
اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. یعنی یہ خود ایک بہت بڑا ایک بحران ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کسی ملک کے خلاف کہ وہ امریکہ جب اس پہ اپنی مرضی ٹھونسنا چاہتا ہے, اپنی اس کو ڈکٹیٹ کرانا چاہتا ہے, اگر وہ وہاں سے ریئیکٹ کرے تو اس پہ اقتصادی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں. اب اقتصادی ناکابندی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا سرمایہ دارانہ نظام اس انداز سے بن گیا ہے کہ اگر امریکہ اس اقتصادی نظام میں موجود نہ ہو ایز اے نیوکلیس تو وہ نظام چلتا ہی نہیں ہے. دنیا بھر کا جو تجارتی سسٹم ہے, جو بینکاری کا سسٹم ہے, جو تجارت کے اندر بینکوں کے اندر ضمانت اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو پورا نظام اس وقت ہے, جس میں بڑے بڑے بحری جہازوں کی انشورنس شامل ہے, جس میں سامان کی نقل و حمل کے عنوان سے جو دوسرے ذرائع ہیں ان کا انشورنس کا مسئلہ, یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ایک امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے ٹھپ ہو کے رہ سکتی ہیں. یعنی وہ پورا سسٹم جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے کہ جب امریکہ اس طرح کی ایک پابندی لگاتا ہے. مثلا اقتصادی پابندیوں کی تو ایک لمبی تفصیل ہے, مثلا وہ صرف بزنس کے اندر تجارت کے اندر جب اقتصادی پابندی عائد کرتا ہے تو پوری دنیا کا جو ہے وہ تجارتی نظام جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ جیم ہو جاتا ہے, بالکل ایک اس کو مثلا اس کے اندر ایک ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ وہ ممالک کے جو امریکہ مخالف ہیں وہ تجارت کے معاملے میں بالکل پیچھے چلے جاتے ہیں. اب یہ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس ملک کے اوپر, جو مشکلات ہوتی ہیں, اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا سسٹم جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے, وہاں پہ اس کو جو زندگی کی بنیادی ضرورت کی حتیٰ میڈیسن ہے وہ تک وہ اپنے ملک میں نہیں لا سکتے, ان کا اپنا کوئی بینکاری سسٹم جو ہے وہ انٹرنیشنل چینل سے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ری ایکشن ہوتا ہے. اسی طرح جب یہ اپنی مرضیاں مسلط کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ ری ایکشن بعض دفعہ دہشت گردی کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے, یا بعض دفعہ یہ اپنی مرضیاں مسلط کرنے کے لیے دہشت گرد گروہوں کو باقاعدہ پالتے ہیں, جس کی ایک مثال یہ داعش اور اس طرح کے جو دہشت گرد گروپ ہیں, ان کے بارے میں اب واضح طور پہ آ چکا ہے کہ یہ امریکی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ مشرق وسطی کے اندر اپنے فوجیوں کو استعمال کیے بغیر مسلمانوں کے اندر سے کچھ افراد پیدا کرے کہ جو ان کو آپس میں لڑائے اور اپنے فوجی بھی محفوظ رہیں اور اس خطے کے اندر اس کے مفادات بھی پورے ہوتے رہیں. تو اس نے کیا کیا, مثلا شام کو جس بحران میں مبتلا کیا, پوری دنیا سے دہشت گرد اکٹھے ہوئے, کوئی داعش کے نام سے, کوئی جبہت النصرہ کے نام سے, کوئی تحریر الشام کے نام سے, کوئی فلاں فلاں, جتنے اس وقت گروپ مختلف جو ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جو ہیں سرگرم عمل ہیں, وہ سب کے سب جو ہیں کہیں نہ کہیں پہ امریکہ سے جو ہے وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں, وہاں سے ان کو پروان چڑھایا جاتا ہے. تو ایک یک طرفہ پالیسیوں کا نتیجہ پھر اس طرح کی شدت پسندی آتی ہے, اس طرح کی دہشت گردی ہوتی ہے, اور اس پھر شدت پسندی اور دہشت گردی کے نتیجے میں پھر خون ریزی, جنگ, بدامنی پیدا ہوتی ہے. تو خود آغا رئیسی نے جو اشارہ کیا ہے کہ امریکہ کی یہ یک طرفہ پالیسیاں ہیں, یہ ان کی منمانی ہے, یہ دنیا پہ رول کرنے کی جو خواہش ہے, یا یہ جو یونی پولر سسٹم لاگو کرنے کی خواہش ہے, ان سب خواہشات کے نتیجے میں دنیا بحرانوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. کہیں پہ دہشت گردی پروان چڑھنے لگتی ہے, کہیں پہ اقتصادی مشکلات کی وجہ سے وہ ملک جو ہے وہ عجیب طرح کے مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے, کہیں پہ امریکی پالیسیوں کی وجہ سے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں, کہیں پہ امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے معاشروں کے درمیان اختلافات اور ملکوں کے درمیان اختلافات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ امریکہ نے ایک ناجائز اور لاڈلے بچے کی طور پہ اسرائیل کو بھی جو ہے وہ ایک پال کے رکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اختلافات پیدا کرنے ہوں, ان کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہوں, تو وہ غاصب صہیونی حکومت کو بھی استعمال کرتا ہے. تو اس طرح کی پالیسیوں کے بارے میں بنیادی طور پہ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے اپنی نیوز کانفرنس میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو لوگوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے اور امریکہ کی ان پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, چونکہ جتنے اس وقت عالمی بحران ہیں اس میں جب آپ اس کے پس منظر میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو امریکہ نظر آتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہترین گفتگو آپ نے سامعین کے لیے کی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش کیجیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے کملی والے نے آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا, میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا, میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا, میرے کملی والے نے ہر پتھر جلوہ اپنا ایسے دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں جلوہ حق دنیا کو دکھایا جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں اس سے بڑا کوئی بھی نہیں اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے اللہ اکبر کہنا سکھایا اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو کس کرنے والوں کو سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب سماعت فرمائیے اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 29 شہری ور 23 سفر المظفر اور 20 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے بیس ستمبر سن 1810 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کا انتقال ہوا ان کا اصل نام محمد تقی تھا وہ 1722 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور والد کے انتقال کے بعد تلاش معاش میں دہلی کا رخ کیا میر تقی میر نے اپنی طویل زندگی میں بہت سے بادشاہوں نوابوں اور امیروں کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھا دہلی کے حکمرانوں کی بدنصیبی سے لکھنؤ کے نوابوں کی بزم آرائی تک سب کچھ ان کی نگاہوں میں تھا وہ ایک طویل عرصے تک دہلی میں رہے پھر لکھنؤ سے نواب آصف الدولہ نے انہیں یاد کیا تو وہاں چلے گئے اور اسی شہر میں انتقال کیا میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں بڑے بڑے استادوں اور شاعروں نے ان کا لوہا مانا اور اپنے شعروں میں میر کی عظمت کا اعتراف کیا مرزا غالب نے بھی میر کی شاعرانہ بزرگی کو تسلیم کیا اور یہ شعر کہا ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا اردو غزل میں محبت نرمی اور جذبات کی گرمی میر کا ہی عطیہ ہے میر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی بات سیدھی سادھی زبان میں ایسے کہتے ہیں کہ سننے والوں کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی ہے بیس ستمبر سن 1831 عیسوی کو بھاپ سے چلنے والی پہلی بس بنائی گئی بھاپ سے چلنے والی اس بس کی ایجاد گھوڑے سے چلنے والی بس کی ایجاد سے ٹھیک 2 سال کے بعد ہوئی اس بس میں 30 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور اس کی رفتار بہت کم تھی اس بس کا موجد ایک برطانوی سائنسداں گارڈن برانس تھا جس کے ذہن میں گھوڑے والی بس کا مشاہدہ کر کے اس بس کی ایجاد کا خیال آیا اور وہ 1831 میں آج کے دن بھاپ سے چلنے والی بس بنانے میں کامیاب ہوا تیئیس سفر سن 1301 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عالم دین اور فقیہ شیخ محمد باقر آغا نجفی اصفہانی نے وفات پائی وہ سن 1234 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم اصفہان میں مکمل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے نجف سے واپس آ کر اصفہان میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس اور تالیفات کا سلسلہ شروع کیا اس عظیم عالم دین کی تالیفات میں لب الفقہ اور لب الاصول خاص طور سے قابل ذکر ہیں بیس ستمبر سن 1979 عیسوی کو وسطی افریقہ کے ڈکٹیٹر جین بیڈل بکاسا کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا وہ سن 1922 میں پیدا ہوا تھا اور فرانسیسی اسکولوں میں اس نے تعلیم حاصل کی اس نے سن 1966 میں جب وہ وسطی افریقہ کی مسلح افواج کا سربراہ تھا تو اپنے چچازاد بھائی ڈیوڈ ڈیکو کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اس نے اپنے ملک کا نام وسطی افریقی جمہوریہ سے بدل کر وسطی افریقی سلطنت رکھ دیا اور خود کو بادشاہ بکاسا اول قرار دیا، نیز اپنی تاج پوشی میں بے تحاشا پیسہ خرچ کیا۔ بہرحال اس کو ستمبر سن 1979 میں جب وہ لیبیا کے دورے پر تھا، ڈیوڈ ڈیکو کی قیادت میں ہونے والی بغاوت میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ بوکاسو جب نومبر سن 1986 میں اپنے ملک واپس آیا تو ہوائی اڈے سے اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، لیکن ستمبر سن 1994 میں عام معافی کے تحت اس کو رہائی مل گئی۔ بوکاسا اس خیال کا حامل تھا کہ جانوروں کا گوشت کھانا ایک بادشاہ کے شایان شان نہیں ہے، اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کا کھانا انسانی گوشت سے تیار کیا جاتا تھا۔ بوکاسا نے بھی کبھی اس الزام کی تردید نہیں کی۔ وسطی افریقہ کے ڈکٹیٹر 5 نومبر سن 1996 کو انتقال کر گیا۔ شہریور سن 1390 ہجری شمسی کو افغانستان کی اعلی امن کونسل کے صدر برہان الدین ربانی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 29 شہریور سن 1319 ہجری شمسی کو پیدا ہوئے تھے۔ برہان الدین ربانی جمعیت اسلامی افغانستان کے سربراہ اور افغانستان میں بننے والی مجاہدین کی حکومت کے پہلے صدر تھے۔ برہان الدین ربانی 1389 ہجری شمسی سے آخری دم تک افغانستان کی اعلی امن کونسل کے صدر رہے۔ یہ کونسل حامد کرزئی کے حکم پر تشکیل پائی تھی۔ اس کونسل پر افغانستان میں لڑائی کے خاتمے کے لیے پرامن راستہ تلاش کرنا اور پائیدار امن کے قیام کی غرض سے طالبان گروہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ذمہ داری تھی۔ برہان الدین ربانی کو کابل میں ان کے گھر میں خودکش بم دھماکے میں قتل کیا گیا۔ مذکورہ کونسل کے بعض اراکین ربانی کے گھر میں طالبان گروہ کے دو افراد کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ اسی وقت طالبان کے ایک نمائندے نے خودکش بم دھماکہ کر دیا۔ طالبان کے نمائندہ بم کو اپنی پگڑی میں چھپا کر لایا تھا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب لیجیے سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران سے متعلقہ گزشتہ ہفتے کی بعض اہم خبروں کا جائزہ لیں گے۔ فرزند رسول حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے با وفادار اصحاب کے اربعین کی مناسبت سے ملک بھر کے طلبہ وفود اور رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی موجودگی میں بروز ہفتہ حسینیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں مجلس عزاء منعقد کی گئی۔ اربعین حسینی کے موقع پر تہران کے حسینیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں اجتماعی عزاداری کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں سینکڑوں طلبہ اور بعض عہدیداروں نے قائد انقلاب اسلامی کے ہمراہ شہدائے کربلا کا سوگ منایا۔ گزشتہ دو برسوں سے منحوس وبا کرونا کے باعث اس مقام پر اجتماعی عزاداری کا سلسلہ روک دیا گیا تھا، جو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے عزاداروں سے مختصراً خطاب بھی کیا۔ چہلو میں حضرت امام حسین اسلام کے موقع پر یونیورسٹی طلبہ کی شرکت سے مجلس اعضاء سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے 40 مارچ کو ایک ایسا معجزہ قرار دیا جسے انسانی تدبیر اور پالیسیوں کے ذریعے منظم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دست خدا ہے جو اس عظیم جلوے کے ذریعے بشارت دے رہا ہے کہ ہمارے سامنے راستہ روشن ہے اور قابل عمل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سید الشہداء کا یہ سربلند پرچم یعنی 40 مارچ اس سال پہلے سے زیادہ پرشکو اور منظم انداز میں انجام پایا، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آپ نے نوجوانوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ اپنی جوانی کی قدر کو سمجھیں اور پاکیزگی قلب کے ساتھ عزاداری حسین کا خصوصی اہتمام کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب سے پہلے طلبہ نے زائرین کربلا سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے لبیک یا حسین کے فلک شگاف نعرے بھی بلند کیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے 22ویں سربراہی اجلاس میں، جس کی میزبانی ازبکستان نے کی تھی، اسلامی جمہوریہ ایران کو اس تنظیم کا باضابطہ رکن بنا دیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کے روز شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد کی سربراہی میں ازبکستان کا سفر کیا اور تہران اور تاشقند میں دو طرفہ ملاقاتوں کے پہلے دن دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی 17 دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ پہلے دن شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی رکنیت کی دستاویزات پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے دستخط کیے۔ سید ابراہیم رئیسی نے اس سربراہی اجلاس میں جن مختلف ممالک کے عہدیداروں سے ملاقات کی، ان میں روس، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، چین، بیلاروس کے صدور، پاکستان کے وزیر اعظم اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل شامل تھے۔ ان ملاقاتوں میں ہمسایہ ممالک کی ترقی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے جمعے کے روز شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں کہا، امریکہ کی ایک طرفہ پالیسی ممالک کو ان کی خود مختار ترقی کے راستے سے روکنا چاہتی ہے۔ ابراہیم رئیسی نے تاکید کی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کو ایک طرفہ اور ظالمانہ پابندیوں سے نمٹنے کے لیے نئے حل اور خصوصی اقدامات اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جن میں اس تنظیم کے ممبران کے درمیان پائیدار تجارت کی تشکیل، اشیاء کے تبادلے اور ملکوں کے درمیان ڈیٹا کے تبادلے اور مختلف شعبوں میں بنیادی ڈھانچے کی مشترکہ ترقی شامل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے مزید کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اور بریکس جیسے اہم اداروں کی طرف ایران کی توجہ ایک منصفانہ اور شراکت داری پر مبنی بین الاقوامی نظام کی بنیاد رکھنے کے لیے ہم آہنگ ممالک کی کوششوں میں شرکت میں اس کی دلچسپی ظاہر کرتی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے سختی سے امریکی الزامات کی تردید کی ہے، جس میں امریکہ نے ایرانی کمپنیوں پر امریکہ میں ہونے والے سائبر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے سختی سے امریکی الزامات کی تردید کی ہے، جس میں امریکہ نے ایرانی کمپنیوں پر امریکہ میں ہونے والے سائبر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی چافی نے کہا کہ دنیا کے آزاد ممالک کے خلاف غیر قانونی اور غیر معمولی امریکہ رویہ اس کی عالمی تعلقات کو سمجھنے میں اس کی ناکامی کا اظہار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف پروپیگنڈا اور جھوٹی اطلاعات پھیلانا ناکام امریکی پالیسی کا حصہ ہے اور یہ اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر سائبر حملے کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، بلکہ بالواسطہ یا بلاواسطہ ان حملوں کی مدد بھی کی ہے۔ انہوں نے ایران پر ہونے والے سائبر حملوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس پر بار بار سائبر حملے ہوئے ہیں اور ایران سائبر حملوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا حصہ رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے منگل کے روز آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشینیان کے فون کال کا جواب دیتے ہوئے خطے میں کشیدگی کے جاری رہنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قفقاز کا خطہ خاص حالات سے گزر رہا ہے اور بدقسمتی سے امن و امان کی صورتحال برقرار نہیں ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے علاقے میں صہیونی حکومت کے اثر و رسوخ کا ذکر کرتے ہوئے اس غاصب حکومت کی موجودگی کو سلامتی کے خلاف اور پورے خطے کے لیے خطرہ قرار دیا۔ سید ابراہیم رئیسی نے یہ بھی کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران قفقاز کے علاقے کی صورتحال اور پیش رفت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور واضح کیا کہ یہ خطہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نکول پاشینیان نے قفقاز کے علاقے کی تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ خطے میں کشیدگی اور بحرانوں کے حل کے لیے تعمیری اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ ایرانی کسٹمز کے ترجمان نے کہا اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کے 9 رکن ممالک کو ایران کی غیر تیل کی برآمدات میں پچھلے 5 مہینوں کے دوران پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے کسٹم کے ترجمان سید روح اللہ لطفی نے منگل کے روز کہا کہ ہمسایہ ممالک کی طرف توجہ دو طرفہ یا کثیر الجہتی اقتصادی اور سیاسی تعلقات، علاقائی معاہدوں میں رکنیت اور دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کی ترجیحی پالیسیاں ہیں۔ اس پالیسی کی وجہ سے ایران کے تجارتی تعلقات فروغ پا رہے ہیں۔ لطفی نے مزید کہا کہ گزشتہ 5 مہینوں میں ایران اور ای سی او اقتصادی تعاون تنظیم کے 9 رکن ممالک کے درمیان تقریباً 7 ارب ڈالر مالیت کے 9,107,402 ٹن سامان کا تبادلہ ہوا ہے۔ ایران کی انسانی حقوق کمیٹی اور عدلیہ کے بین الاقوامی امور کے سیکرٹری کاظم غریب آبادی نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 51 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان دوستانہ اشیاء کا پابندیوں سے استثناء کا امریکی دعویٰ ایک بڑا جھوٹ ہے، جس کا سہارا امریکہ رائے عامہ کو گمراہ کرنے اور اپنے فرائض کی انجام دہی سے فرار کے لیے لے رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو غیر انسانی قرار دیا اور کہا کہ اس قسم کی پابندیاں اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندیاں اس بات کی متقاضی ہیں کہ عالمی برادری اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض پر عمل کرے۔ ذرائع کے مطابق منگل کے روز اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا 51 اجلاس جنیوا میں شروع ہوا، جس میں ایران کے نمائندے کاظم غریب آبادی نے دیگر ممالک کے سفرا اور اسلامی تعاون تنظیم کے اراکین سے ملاقات اور گفتگو بھی کی۔ انہوں نے امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں سے ایرانی عوام پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے ان پابندیوں کو انسانیت کے خلاف جرم سے تعبیر کیا اور کہا کہ دیگر ممالک پر یک طرفہ پابندیاں اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہیں اور یہ عمل بین الاقوامی سطح پر پابندیوں کے واضح کرنے والوں کو جواب دہ بناتا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران اور ایرانی کمپنیوں کو خاص بیماریوں کی دواؤں اور ان کے خام مواد کی فراہمی پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں جو غیر انسانی ہیں، اور اس سلسلے میں جھوٹ سے متعلق امریکی دعویٰ محض ایک جھوٹ ہے۔ انہوں نے ایرانی تیل اور ایران کے بینکوں کے خلاف عائد کردہ پابندیوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ ان پابندیوں سے عوام پر براہ راست اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیاں بین الاقوامی سطح پر ایران کے تعاون میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں، جن میں منشیات کے خلاف مہم اور پناہ گزینوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات بھی شامل ہیں۔ ایران کے ادارے انسانی حقوق کے سربراہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے اراکین سے اپیل کی کہ وہ ایک طرفہ اور انسانی حقوق کے منافع غیر قانونی پابندیوں کے حوالے سے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں اپنا موقف واضح کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے ممالک اور کمپنیاں امریکی پابندیوں اور ان کے نتائج کے خوف سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں انسان دوستانہ اشیاء کی فراہمی بھی ممکن نہیں ہو پاتی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی میں کوئی ٹھوس رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے کی جانب سے اٹھانے والے معاملات بعض ملکوں کی سیاسی ڈرامہ بازی سے متاثر ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس تاثر کو بھی مسترد کر دیا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کی امیدیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آئی اے ای اے کی جانب سے اٹھائے جانے والے معاملات کا تعمیری ماحول میں جائزہ لینے کے لیے تیار ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے نمٹانا چاہتا ہے تاکہ آئندہ یہ معاملات معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران اب تک آئی اے ای اے کے ساتھ دو طرفہ تعاون کرتا آیا ہے اور پچھلے برسوں کے دوران باہمی تعاون میں مزید پائیداری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے 2015 کے ایٹمی معاہدے کے تحت آئی اے ای اے کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور اس عالمی ادارے کی جانب سے بورڈ آف گورنرز کو پیش کی جانے والی 15 رپورٹوں میں ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے پرامن ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ کنانی نے پابندیوں کے خاتمے کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی نیک نیتی اور سنجیدہ ارادے کا ذکر کرتے ہوئے اس حقیقت کو یاد دلایا کہ حالیہ مرحلے سمیت کئی مراحل میں ہونے والی بات چیت میں پیش رفت اور ایرانی اقدامات کا نتیجہ تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خیالات اور یورپی فریقوں کے بارے میں انہوں نے ان تیسرے فریق کے لیے جگہ پیدا کرنے سے خبردار کیا جو شروع سے ہی مذاکراتی عمل کے خلاف تھے اور اب مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوت سے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ تین یورپی ممالک نے اس منحوس بیان کے ساتھ صہیونی حکومت کی طرح مذاکرات کی ناکامی کے سمت میں قدم اٹھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ایسا رویہ جاری رہا تو انہیں اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے وقت ہوا ہے، سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ عصر ایرانیان، علاقے میں ایران کی موجودگی سیکورٹی کا باعث ہے، صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی۔ روزنامہ اطلاعات، اختلافات کے حل کے لیے گفتگو کو بہترین طریقہ سمجھتے ہیں، ایران نے مذاکرات کی میز کو کبھی نہیں چھوڑا، ترجمان وزارت خارجہ۔ اور نیو یارک ٹائمز، امریکہ جنوب مغربی سرحدوں پر گرفتار ہونے والے غیر قانونی مہاجروں کی تعداد 20 لاکھ کے پار۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ صبح 9، آئیے یہ کا پیغام۔ اخبار لکھتا ہے، ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ IAEA سے ملنے والے پیغامات سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایران کے خلاف بے بنیاد الزام تراشیوں کا سلسلہ بند ہونے والا ہے۔ امید ہے کہ یہ لوگ سچائی سے کام لیں اور اس سے زیادہ اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں، اور یہ خیال بھی ذہن سے نکال دیں کہ ایسے موضوعات کے ذریعے ایران پر حد درجہ دباؤ باقی رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ان بے بنیاد معاملات کو بند کرنے کا سیاسی ارادہ موجود ہو۔ فی الحال تو ایران پر دباؤ ڈالنے کی سیاست کھیلی جا رہی ہے، حالانکہ یہ انرجی اس کیس کو بند کرنے میں صرف ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب امریکہ ایٹمی معاہدے سے نکلا تو IAEA نے بھی ہم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، حالانکہ سیف گارڈ کے معاملے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن IAEA نے ایک بار پھر الزام تراشی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران 4 مراکز میں خفیہ سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ IAEA کی جانب سے کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا گیا، اس کے باوجود ایران نے اس شرط پر کہ یہ کیس مکمل طور پر بند کر دیا جائے تعاون کرنے کا اعلان کیا، لیکن جب معائنہ مکمل ہو گیا تب بھی 4 میں سے 3 کیس کھلے رہے۔ محمد اسلامی نے بتایا کہ الزامات MKO دہشت گردوں اور صہیونی حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی نام نہاد معلومات کی بنیاد پر لگائے گئے تھے۔ روزنامہ گارڈین، کساد بازاری کے خوف سے جرمنی لرزہ برندام، توانائی کی بڑھتی قیمتوں کا تجارتی مراکز پر وار۔ اخبار لکھتا ہے، ٹوائلٹ پیپر جرمنی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی روزمرہ کی چیز سمجھی جاتی ہے، اور اب جرمنی میں ٹیشو اور ٹوائلٹ پیپر بنانے والی سب سے بڑی کمپنی نے اعلان کر دیا ہے کہ توانائی کی بڑھتی قیمت اور خام مادوں کی مہنگائی کے نتیجے میں وہ اپنی پیداوار بند کر رہے ہیں۔ ادھر گزشتہ ہفتے معاشی ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ نے جرمنی کی معیشت کے بارے میں اپنے اندازے پیش کر دیے۔ اس مرکز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یورپ کی سب سے بڑی معیشت میں مزید 0.3% گراوٹ آئے گی، جبکہ مہنگائی کی شرح رواں سال 8.1% اور 2023 میں 9.3% رہے گی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ روس کی گیس کٹ جانے سے معاشی بحران میں شدت پیدا ہوگی، اور اگر صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی تو 2024 تک صورتحال بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ جرمنی کی ٹریڈ یونینوں کے فیڈریشن کے سربراہ نے بتایا ہے کہ اس بحران کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسی وقت بہت سی کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے دہانے پر اس کے بعد سب ایک کر کے اس کھائی میں گر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی غیر صنعتی ملک میں تبدیل ہو جائے گا، جو کہ ایک تباہ کن بحران ثابت ہو سکتا ہے۔ اور سامعین، نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ دا ہندو، ہندوستان پورے طور سے کثیر الجہت عالمی نظام پر یقین رکھتا ہے، جے شنکر کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات۔ روزنامہ انقلاب، 5 سال بعد بھی بنگلہ دیش میں مقیم روہنگیا تارکین وطن کے لیے میانمار جانا مشکل۔ اور روزنامہ جنگ، روس پاکستان کو ادھار تیل دینے پر آمادہ، امریکہ نے بھی کھل کر مخالفت نہیں کی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، جمہوریت اور اکثریت پسندی میں فرق۔ اخبار لکھتا ہے، ہندوستانی معاشرے میں کبھی ایسا بھی ہوگا یہ کبھی سوچا نہیں گیا تھا، اختلافات رہے نہ اتفاقیاں رہیں لیکن دلوں میں کبھی دوریاں نہیں رہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمان نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستانی تاریخ کا بھی اٹوٹ حصہ رہے ہیں، ان کا خون بھی مشترکہ مفادات میں ہندوستان کے خون میں جذب ہے، وہ مسلمان بھی ہیں اور ہندوستانی بھی ہیں، ان کی شناخت کے حوالے سے کبھی کوئی تنازعہ نہیں ہوا۔ حالیہ برسوں میں اس کی شبیہ خراب کرنے یا اسے غیر قرار دینے کی جس طرح کوشش کی گئی یہ گہری تشویش کا معاملہ ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ بھی اس جمہوریت اور اکثریت پسندی میں فرق نہیں کر پا رہا ہے، انہیں لگتا ہے کہ جمہوریت کی تعریف صرف منصفانہ اور آزادانہ انتخابات سے ہوتی ہے۔ پہلے ہی زیر بحث ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک اکثریتی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی بھی وقت اپنی مرضی اور پسند کو پورے معاشرے پر مسلط کرنے کا حق حاصل ہے تو یہ جمہوریت کے خط کی طرف ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس کا آخری پروگرام نور ایمان سماعت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی، تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ایک تاجک نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تاجکستان وسطی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کی تقریباً 95% آبادی مسلمان ہے۔ ملک کے لوگوں کو سوویت یونین کی دیگر جمہوریاؤں کے لوگوں کی طرح کمیونسٹ حکومت کے دوران 70 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے مذہبی امور انجام دینے کی اجازت نہیں تھی۔ سن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس کی جمہوریاؤں کو آزادی ملی تو جمہوریہ تاجکستان کے لوگوں کو بھی آزادی نصیب ہو گئی، اور اس آزادی میں مذہبی امور بھی شامل۔ لیکن افسوس کہ بہت سے نئے آزاد ممالک میں بہت جلد ترویج دین، مذہبی رسومات اور عبادات تک کے سلسلے میں سخت قوانین بنائے گئے، نیز مسجد جیسے اسلامی مراکز کی فعالیت روکنے کا کام شروع ہو گیا۔ تاجکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو تنقید سے بھری اپنی پالیسیوں کو دین کو سرکاری رنگ دینے کے لیے انجام دیتا ہے۔ تاجکستان میں 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو مسجد میں جانے کا حق نہیں ہے، عورتوں کو اپنے لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی نہیں ہے، تعلیمی مراکز میں اسلامی پردہ ممنوع ہے، اور مردوں کو داڑھی رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کے ماحول میں کسی عیسائی کا مسلمان ہونا، خاص طور سے محترمہ آزادہ کا مسلمان ہونا، بہادری کا اقدام ہے۔ محترمہ آزادہ اسلامی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اسلامی مسائل سے بالکل نا آشنا نہیں تھیں، لیکن اپنے دین کی پابند تھیں۔ ان کا خاندان آرتھوڈاکس عیسائی تھا۔ عیسائیت کے موضوعات نے ان کے سامنے کچھ چیلنج کھڑے کر دیے. مثلاً عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ممنوع پھل کھانے کی غلطی کی وجہ سے جو سب سے پہلا گناہ شمار ہوتا ہے تمام انسان گنہگار قرار دیے گئے ہیں. محترمہ آزادہ اس عقیدہ کا اسلامی عقائد سے موازنہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی غلطی کی بنا پر تمام انسان گنہگار ہو گئے. اب جو شخص بھی پیدا ہوگا وہ موروثی طور پر گناہ میں مبتلا ہوگا، چاہے اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا تاکہ ان کا خون بہے اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے گنہگار شمار نہیں ہو سکتا. انسان جب تک خطا نہ کرے اس کا دل پاک و شفاف ہوتا ہے. جس نے ہدایت و تحقیق کا راستہ اختیار کر لیا ہو اس کا دل قطن اسلام کی یہ بات قبول کرے گا اور عیسائیت کے باطل عقائد سے بیزار ہو جائے گا. بہرحال محترمہ آزادہ کا رجحان اسلام کی طرف اس وقت زیادہ ہوا جب ان کی ملاقات سوشل میڈیا میں ایسے متعدد لوگوں سے ہوئی جو اسلامی عقائد کو منطقی اور مستحکم ہونے کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے تھے. وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں روزانہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی یا بے دین دانشور اور سائنسداں تھے. میرے لیے عجیب بات تھی کہ پڑھے لکھے مغربی اسکالر اور سائنسداں مختلف ادیان میں سے اسلام کو ہی کیوں قبول کرتے ہیں. اسی بنا پر میں نے بھی رہ یافتہ جیسی اسلامی سائٹوں پر اسلام کے بارے میں تحقیق کی. محترمہ آزادہ نے قرآن اور معتبر کتابوں کے مطالعے سے دین اسلام کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا، اور جو ابہامات یا سوالات ہوتے تھے ان کو وہ صاحب علم اور معتبر حضرات سے پوچھ لیتی تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کی خوبصورت اور معنوی توصیف ان کے لیے دل نشیں تھی. وہ کہتی ہیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ احترام و اکرام ہے، اور حضرت مریم کے نام پر تو قرآن میں ایک سورہ بھی ہے. قرآن میں جب حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نیک سیرت کے بارے میں پڑھتی ہوں تو آپ کو نمونے عمل بناتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں بھی خوش اخلاق اور اچھے سلوک والی بنوں. تو سامعین، غور و فکر اور حصول علم کی طرف اسلام کی دعوت اور کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی نے اس تاجر خاتون کو متاثر کیا. وہ تحقیق اور مطالعے اور اسلام کے بارے میں ابہامات دور ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بہترین اور مکمل ترین دین دین اسلام ہے. محترمہ آزادہ کلمہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر مسلمان ہو جاتی ہیں. البتہ وہ شروع میں تبدیلی دین کی وجہ سے تنہائی کا احساس کرتی تھیں، لیکن قرآن سے انس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ خدا کا احساس کیا. اسی بنا پر وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، جس میں خدا کو قلبی اطمینان اور سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے. وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ بہت عرصہ ہوا جب بھی مجھے ڈر لگتا ہے یا تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً میرے ذہن میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ یاد خدا قلبی سکون کا ذریعہ ہے اور یاد خدا سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہی خدا جس نے میری دستگیری کی اور مجھے انحرافات سے نجات دلائی، مجھ سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، مجھے یاد کر تیرے دل کو سکون ملے گا اور خوف تیرے دل سے نکل جائے گا۔ عام طور سے کسی بھی نو مسلم کی پہلی نماز یادگار ہوتی ہے۔ محترمہ آزادہ بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری پہلی نماز صبح کی نماز تھی، اس رات کو اذان تک مجھے نیند نہیں آئی، جوش و ولولے اور ہیجان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، اذان سے چند منٹ پہلے میں نے وضو کر لیا تھا، کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیا اور نماز کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے موبائل میں آن لائن اذان ہوئی، اچانک میرے پورے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، بہت خوبصورت احساس تھا۔ نماز شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ میں پہلی بار خدا سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعاً خدا میری بات سن رہا ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں، کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کو ستون دین، پرچم اسلام، ایمان کی علامت اور خدا سے مومن کی قربت کا ذریعہ بتایا ہے۔ نماز کے اسی مؤثر کردار اور اہمیت کے سبب خدا نے ہر مسلمان پر روزانہ ہر حال میں نماز پڑھنا واجب قرار دیا ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی مقرر فرمایا ہے۔ چند ماہ بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو محترمہ آزادہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ان کو اس مہینے کی عبادت سے خوشی ہوتی ہے اور اس مہینے کو مختلف مادی اور معنوی خصوصیات کا حامل قرار دیتی ہیں۔ تجربے اور مطالعے کی بنیاد پر وہ حجاب کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتی ہیں۔ حجاب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میری نظر میں حجاب سے عورت کو سکون، تحفظ اور باوقار ہونے کا احساس ہوتا ہے جو اطمینان بخش ہے۔ ایک عورت اپنے حجاب سے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی قدر و منزلت ہے اور حجاب اس کو بیش بہا انسان بنا دیتا ہے۔ محترمہ آزادہ کی اسی بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں اور نامناسب لباس میں باہر نکلتی ہیں، وہ اپنی نمائش کرتی ہیں اور اپنی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ عورتوں کے حجاب کے بارے میں تاجکستان کی حکومت کی سخت گیری کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ محترمہ آزادہ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نمونہ عمل قرار دیتی ہیں، کیونکہ آپ کے زرنی اقوال پڑھنے کے بعد انسان کی مختلف ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ محترمہ آزادہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی قربت کا احساس کرتی ہیں اور آپ کو مختلف میدانوں میں اپنا نمونہ عمل قرار دیتی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرتی ہوں۔ جب میں آپ کی فداکاری اور مظلومیت کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا اور خود کو مولا کے لیے وقف اور نثار کر دیا، یہی راستہ اپنے بچوں کو دکھایا، تو میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حیا اور عفت کا مکمل نمونہ اور آپ نے خواتین کے لیے مثال پیش کی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو جب میں پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونے عمل ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونے عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کے فضائل صرف یہی نہیں ہیں بلکہ آپ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور میں آپ کی اعلیٰ شخصیت اور فضائل کے بارے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں، جس نے بھی ان کو خوش کیا مجھے خوش کیا، اور جس نے ان کو دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچایا۔ فاطمہ میرے لیے سب سے عزیز ہیں۔